جمعرات 25 دسمبر کی سیرمین کے ساتھ مہابھارت سفتر کا سلام. پاکستان کی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ فوجی عدالتیں پارلیمانی جمہوریت کے لیے خطرہ نہیں ہوں گی کیونکہ انہیں پارلیمان بنائے گی.
اب جو عدالتیں بنیں گی وہ کسی مارشل لا کی کوک سے جنم نہیں لیں گی, یہ عدالتیں تو پاکستان کے آئین کی کوک سے جنم لیں گی.
اس خبر کی تفصیل اور تجزیہ خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. پاکستان کے پارلیمانی سیاستدان دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے فوجی عدالتیں قائم کرنے کے فیصلے کا بھرپور دفاع کر رہے ہیں. یہ فیصلہ گزشتہ روز فوجی اور سیاسی قیادت کے درمیان طویل مشاورت کے بعد طے ہونے والے نئے لائحہ عمل کا حصہ ہے. قانونی اور سماجی حلقے فوجی افسروں کے ماتحت مجوزہ خصوصی عدالتوں کے دائرہ اختیار پر سوالات اٹھا رہے ہیں. البتہ ملک میں سب سے بڑی اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رحمان ملک نے اس فیصلے کے دفاع میں کہا,
جو قانون بنے گا جس میں پارٹی کی لیڈرشپ پہ جو سینئر وکلاء ہیں, حکومت کے سینئر وکلاء ہیں, وہ سارے مل کر یہ طے کریں گے کہ اس کو کیسے لے کے چلنا ہے تاکہ کوئی پولیٹیکل ورکر وکٹمائز نہ ہو, کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہو, کسی کی دشمنی کا شکار نہ ہو. تو وہ ایک ڈیسیشن بھی ایک کمیٹی کرے گی, وہ اس کو مانیٹر کرے گی. تو وہ چیز ایک جو ڈاؤٹ ہے لوگوں کے درمیان میں کہ شاید یہ وکٹمائزیشن کے لیے ہوگا, تو ایشور کریں گے کہ جس دن ہمیں ایک بھی وکٹمائزیشن ہوتی ہوئی نظر آئے گی کمیٹی ساری ریزائن کرے گی, کیونکہ فیصلہ پولیٹیکل ہائرارکی کا.
کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس نے کرسمس کے خطاب میں پشاور کے آرمی پبلک سکول پر حملے کا حوالہ دیتے ہوئے بچوں پر تشدد ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے شام اور عراق میں جنگ کے متاثرین کی مشکلات کے خاتمے کی بھی دعا کی. پوپ فرانسس کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ عراق اور شام کے بہن بھائیوں کی طرف خدا کی نظر ہو جو عرصہ دراز سے شورش کو بھگت رہے ہیں. ان نسلی اور مذہبی گروہوں کی مشکلات بھی آسان ہو جنہیں قتل عام کا سامنا ہے. خدا کرے کہ یہ کرسمس دنیا بھر میں بے گھر ہونے والے لوگوں, تارکین وطن, مہاجرین, بچوں, بڑوں اور بوڑھوں کے لیے امید کی کرن پیدا کرے. یہ تھے پوپ فرانسس کے الفاظ. اسلام آباد میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 20 افراد کو گرفتاری کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کیا ہے جن پر شدت پسند تنظیموں کے ساتھ تعلقات کا شبہ ہے. شہزاد ملک کی رپورٹ.
تفتیش میں شامل ایک اہلکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بی بی سی کو بتایا کہ جن 20 لوگوں کو الگ تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے ان سے افغان موبائل سمیں برآمد ہوئیں جنہیں یہ لوگ سانحہ پشاور تک استعمال کرتے رہے ہیں اور بعد میں انہوں نے ان موبائل سموں کو استعمال نہیں کیا. مشتبہ افراد کے قبضے سے اسلام آباد کی حساس عمارتوں کے نقشے اور تصاویر بھی برآمد ہوئیں. اسلام آباد کے ایسے نواحی علاقے جہاں افغان اور کچی بستیاں ہیں سے گزشتہ 3 دنوں میں گرفتار کیے گئے تقریباً 400 افراد سے جامع تفتیش کا سلسلہ جاری ہے اور ان میں سے تاحال چند افراد ہی رہائی پا سکے ہیں.
سعودی عرب سے اطلاعات ہیں کہ ہیروئن سمگل کرنے کے جرم میں ایک پاکستانی شہری کا سر قلم کر دیا گیا ہے. خبر رساں ادارے اے ایف پی نے مجرم کا نام اسماعیل خان بتایا ہے. ادارے کا کہنا ہے کہ وسط اکتوبر سے اب تک سعودی عرب نے 12 پاکستانیوں کو سزائے موت دی ہے جو سعودی عرب میں منشیات کی سمگلنگ میں سزا پانے والے 85 غیر ملکیوں میں سے ہیں. موریتانیا میں ایک مسلم شخص کو توہین رسالت پر سزائے موت سنائی گئی ہے. 54 سالہ ملکی تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا فیصلہ ہے. تفصیل سنیے ہارون رشید سے.
اس سال کے آغاز میں شیخ محمد نامی ملزم کو اس الزام پر گرفتار کیا گیا کہ انہوں نے ایک تحریر میں غزوات کے دوران پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں کے چند فیصلوں پر سوالات اٹھائے تھے. یہ تحریر کچھ دیر کے لیے موریتانیا کی چند ویب سائٹس پر بھی شائع ہوئی. مغربی افریقہ کے ملک موریتانیا میں سخت شرعی قوانین نافذ ہیں لیکن موت اور کوڑوں جیسی سزائیں نہیں دی جاتیں. ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ شیخ محمد کو توہین رسالت پر سزائے موت سنائی گئی ہے. انہوں نے اس الزام سے انکار کیا تھا. فیصلہ سنتے ہی وہ کمرہ عدالت میں بے ہوش ہو گئے.
بھارت کی شمال مشرقی ریاست آسام میں فوج نے بوڈو باغیوں کا کھوج لگانے کے لیے کاروائیاں شروع کی ہیں جنہوں نے منگل کو آبادکاروں کے 2 دیہات پر حملے کر کے بچوں اور خواتین سمیت کم سے کم 72 افراد کی جانیں لیں. سینکڑوں متاثرین نے مزید حملوں کے خوف سے نقل مکانی کی ہے. تفصیل کے ساتھ ہمیرا کمل.
پولیس کا کہنا ہے کہ مقامی بوڈو قبیلے کی تنظیم نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ آف بوڈو لینڈ کے مسلح باغیوں نے بدھ کو دو دیہات پر دھاوا بولا جہاں غیر بوڈو آبادکاروں کی اکثریت تھی. بچوں اور خواتین سمیت 72 افراد ہلاک ہوئے. آسام کا بوڈو قبیلہ بھارت سے خود مختاری چاہتا ہے. حکام نے نسلی فسادات پھوٹنے کے خدشے میں متاثرہ علاقوں میں کرفیو نافذ کر کے فوج تعینات کر دی ہے. البتہ غیر بوڈو آبادکاروں میں خوف برقرار ہے. متاثرہ علاقوں سے کوئی 300 افراد جو چائے کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر سکولوں اور گرجا گھروں میں پناہ حاصل کی ہے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. آج دنیا بھر میں مسیحی برادری کرسمس کا تہوار منا رہی ہے. ہماری جانب سے ان کے لیے نیک تمنائیں اور دلی مبارکباد. بی بی سی اردو آن لائن پر اس وقت پہلی شہ سرخی ہے. اسلام آباد میں ایک سرچ آپریشن ہوا ہے اور اس دوران 400 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کی تفصیل پروگرام میں آگے آنے کو ہے. لیکن ہمارا آج کا بڑا موضوع ہے پاکستان میں فوجی عدالتوں کا قیام. جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں پاکستان میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی جائیں گی. اس فیصلے کا اعلان رات گئے وزیر اعظم نواز شریف نے خود کیا. انہوں نے کہا کہ سیاسی اور فوجی قیادت نے 11 گھنٹے کی طویل مشاورت کے بعد دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے ایک واضح حکمت عملی تیار کی ہے. لیکن اس فیصلے کے بعد ایک بحث چل نکلی ہے کہ بہتر موجودہ نظام کو بہتر بنانا چاہیے تھا یا نئی عدالتوں کا قیام. ان نئی عدالتوں کا خد و خال کیا ہوگا اور فوج کو کس حد تک سرکاری معاملات میں شامل کیا جانا چاہیے. اس بات کی کیا گارنٹی ہوگی کہ فوجی عدالتوں میں صرف دہشت گرد ہی لائے جائیں گے. ہم نے اس نقطے پر اور اس کے مضمرات پر حکومت کے ترجمان اور کانفرنس میں موجود کئی سیاسی رہنماؤں سے گفتگو کی ہے جو پروگرام میں آگے آنے کو ہے. لیکن پہلے اسی بارے میں اسلام آباد سے ہمارے ساتھی ہارون رشید کی رپورٹ.
11 گھنٹوں کی طویل مشاورت کے بعد کل رات گئے نصف شب کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے قوم سے خطاب میں فوجی عدالتوں کے قیام کی وجہ یہ بتائی.
ماضی میں دہشت گردی کی سنگین وارداتوں میں ملوث مجرم قانونی نظام کے بعض کمزوریوں کے باعث سزا سے بچتے رہے. لہذا فوجی افسران کی سربراہی میں اب اسپیشل ٹرائل کورٹس قائم کی جا رہی ہیں تاکہ ایسے جرائم کا ارتکاب کرنے والے عناصر بلا تاخیر اپنے انجام کو پہنچائے جا سکیں.
اس بیان میں وزیر اعظم خود عدالتی نظام میں کمزوریوں کی نشاندہی کر رہے ہیں. تو بعض قانونی ماہرین کا پوچھنا ہے کہ بہتر نہ ہوتا کہ انہی کمزوریوں کو ہنگامی بنیادوں پر دور کیا جاتا. سابق جج اور قانونی ماہر جسٹس طارق محمود کہتے ہیں،
اگر مثال کے طور پر کسی کو پریشانی ہے کہ اس لاء میں کوئی ایسی گنجائش ہے جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ جو ہے اس کو پلک کر دیں. آپ 97 سے قانون ہے تو اب تک تو آپ کو سمجھ آ ہی گئی ہوگی نا کہ اب کیا مسائل ہیں، کیوں ڈیلے ہو رہا ہے، کیوں سزائیں نہیں ہوتی. اب پروسیکیوشن کو آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، انویسٹیگیٹنگ سسٹم کو آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا، آپ کو جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس سے جو ہے آپ کو استفادہ حاصل کرنا پڑے گا. کیونکہ آپ کے جو مخالف ہیں وہی تو ماڈرن ٹیکنالوجی نا، ماڈرن ہتھیار ہیں ان کے پاس، پیسہ بہت ہے، ڈالر بھی ہیں، جتنی ہے ان کے پاس. اور پھر دوسری بات ہے کہ ان کا کمیونیکیشن کا ایک سسٹم بھی ہے. تو یہ سارا سسٹم تو آپ تو ایک ریاست ہے، تو آپ جو ہیں ان چیزوں کی کیوں ٹریننگ نہیں دلواتے اور کیوں لوگوں کو ان چیزوں سے باخبر نہیں رکھتے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو خامیاں ہیں اس کو دور کریں. لیکن یہ تو کوئی حل نہ ہوا.
شدت پسندی سے بری طرح متاثر پاکستان میں شاید ہی کسی کو اس بات پر شک و شبہ ہو کہ پرتشدد کاروائیوں میں اضافے کی ایک بڑی وجہ اس میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے میں تاخیر ہے. قانون کی پکڑ کمزور پائی گئی ہے۔ ان لوگوں نے بھی جنہوں نے سب کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے اور بعد میں اقبال جرم بھی کیا، وہ بھی آج تک اپنے کیے کی سزا نہیں پا سکے ہیں۔ سابق جج جسٹس وجیہ الدین کہتے ہیں کہ قانون تو کئی بنے لیکن اصل مسئلہ عمل درآمد کا ہے۔
کئی ترامیم امینڈمنٹس ان لاز میں لائی گئیں جس کے نتیجے میں بہت سارے سیف گارڈ پرووائڈ کیے گئے ان ٹرائبس کو جو کہ اینٹی ٹیررزم کورس میں چل رہی تھیں، لیکن انفارچونیٹلی ان پروویژنس کے اوپر اس حکومت نے قانون سازی کی تھی، اس نے ہی عمل نہیں کیا۔ نتیجے کے طور کے اوپر وہ جو اینٹی ٹیررزم کورس ہیں وہاں کے ججز جو ہیں وہ لٹرلی پریشان ہیں، خوف زدہ ہیں انصاف کرنے کے سلسلے میں۔ قانون تو بنا لیتے ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے۔
بعض لوگ پاکستان میں فوج کے بڑھتے ہوئے کردار پر تشویش کر رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاک فوج بظاہر ہر مرض کی دوا بن چکی ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ فوج بالآخر اسی ملک کی ہے۔ لیکن پاکستان میں ماضی میں بھی دو مرتبہ فوجی عدالتوں کا تجربہ کیا گیا، لیکن وہ کامیاب ثابت نہ ہو سکا۔ اس مرتبہ مختلف کیا ہوگا؟ ان عدالتوں پر کون سے چیکس ہوں گے؟ کل کے اجلاس میں شریک پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر داخلہ رحمان ملک نے آج پشاور میں صحافیوں کو بتاتے ہوئے کہا،
جو قانون بنے گا جس میں پارٹی کی لیڈرشپ پہ سینئر وکلا ہیں، حکومت کے سینئر وکلا ہیں، وہ سارے مل کر یہ طے کریں گے کہ اس کو کیسے لے کے چلنا ہے تاکہ کوئی پولیٹیکل ورکر وکٹمائز نہ ہو، کسی کی دشمنی کا شکار نہ ہو۔ تو وہ ایک ڈیسیشن بھی ایک کمیٹی کرے گی، اور ایک کمیٹی جو اس میں سارے جماعت اسلامی سے لے کے تحریک انصاف سے لے کے پاکستان پیپلز پارٹی سے لے کے جے یو اے سے لے کے آپ کی ساری پارٹی کی ریپرزنٹیشن ہے وہاں پہ، وہ اس کو مانیٹر کرے گی۔ ایک جو ڈاؤٹ ہے لوگوں کے درمیان میں کہ شاید یہ وکٹمائزیشن کے لیے ہوگا، تو ایشور کریں گے کہ جس سے ہمیں ایک بھی وکٹمائزیشن ہوتی ہوئی نظر آئے گی کمیٹی ساری ریزائن کرے گی۔
اکثر سیاسی جماعتیں فوج کو معمولات حکومت میں ملوث کرنے کی مخالف رہی ہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی آج اس کی حمایت کر رہے ہیں۔
ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص حالات کے تحت ان کا آن بورڈ رہنا، کیونکہ میدان میں وہی ہوتے ہیں، لڑتے وہی ہیں، ان کو مشاورت کے حد تک اگر شامل کیا جائے تو ان کو کوئی ایک غیر معمولی اقدام تصور نہ کیا جائے کہ اگر آپ یہ حوالے دیتے ہیں کہ فلانا قانون ناکام ہو گیا، پھر اس کے بعد یہ ناکام ہو گیا، پھر اس کے بعد یہ ناکام، ناکام نہیں ہوئے، اس پر صحیح معنوں میں عمل درآمد نہیں ہوا۔ اور اگر یہ دلیل بنائی جائے کہ ناکام ہو گئے اور کمیونٹی کوڈ میں ناکام ہو جائے، پھر یہی کہیں گے کہ ماشاءاللہ لے آؤ۔ یہ دلیلیں صحیح نہیں تھیں ان لوگوں کی، اور اس دلیل کی بنیاد پر ہم اس سے مطمئن نہیں تھے۔
اخبار دی نیشن لکھتا ہے کہ انتہائی اقدامات کے مطالبے کے دباؤ میں حکومت کو حقائق اور وجوہات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
ہم نے اسی خبر کے پس منظر میں کئی سیاسی رہنماؤں سے بھی بات کی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے ایک سینئر رہنما افراسیاب خٹک سے ہم نے یہ پوچھا کہ آپ لوگوں نے مرض تشخیص کر لیا ہے، لیکن یہ مرض یعنی دہشت گردی ملک کی سیکیورٹی پالیسی کا نتیجہ ہے، تو پھر فوجی عدالتیں ہی اس مرض کا علاج کیسے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ افراسیاب خٹک،
دیکھیے فوجی عدالتیں تو کوئی آئیڈیل بات نہیں ہے، اسی لیے کل بڑی لمبی بات چیت ہوئی، بڑے دلائل اس کے حق میں خلاف دیے گئے، لیکن بالآخرہ سیاسی پارٹیوں کا یہ خیال تھا کہ چونکہ یہ مسئلہ فوری نوعیت کا ہے، ہمارے عدالتی نظام کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے، لیکن اس میں وقت لگے گا اور فوری طور پہ عدالتی نظام متحمل نہیں ہو سکتا، جو بوجھ دہشت گردی کے مقدموں کا بہت لمبا چوڑا بوجھ ہے، ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں، مقدمے ان پہ چلنے چاہیے تھے جو نہیں چل رہے، تو اسی لیے لوگوں نے ایک طرح سے فوجی عدالتوں کو قبول کیا، جو بہت خوشگوار بات نہیں ہے جی۔ اب ہم جیسے لوگ جو ساری عمر جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتے آئے ہیں، عدلیہ کی آزادی کے لیے کرتے آئے ہیں، ہمارے لیے کوئی خوشگوار بات نہیں، لیکن جو گمبھیر صورتحال ہے ہمارے سامنے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور کوئی چارہ نہیں تھا۔
لیکن کیا کہیں یہ احساس ہے، یا جو آپ لوگوں کے اتنے طویل اجلاس ہوئے ان میں یہ احساس ہے کہ سیکیورٹی پالیسی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، یہ آپ اوپر سے درخت کاٹ دیں گے نیچے سے جڑ موجود رہے گی تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟
نہیں جی، اس پہ بھی بات ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت بڑی تبدیلی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ہماری افغان پالیسی میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔
افراسیاب صاحب، صرف افغانستان کیا، سب بہت ملکوں کے، آپ کے ہمسایہ ملکوں کو ہمیشہ سے یہ شکایت رہی ہے پاکستان سے؟
جی جی بالکل، لیکن یہ جو سینچری تھی ان کو پھر بہت سارے لوگ استعمال کرتے رہے, تو اب سینکچریز نہیں رہیں گی تو ان کو کون کیسے استعمال کرے گا. تو یعنی جیسے میں نے عرض کیا, ایک بہت بڑا شفٹ جو ہے, بہت بڑی تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے
جہاد پالیسی میں.
جی,
جہاد پالیسی میں اب تبدیلی کے آثار نظر آ رہے ہیں.
جی بالکل نظر آ رہے ہیں.
لیکن آپ کی اپنی جماعت یہ سمجھتی ہیں کہ فوجی عدالتیں حل نہیں ہیں اس دہشت گردی کا, یا آپ متفق ہیں کہ ہونا چاہیے ایسا؟
جی جی نہیں, ہم تو ہمارے بڑے تحفظات ہیں اس بارے میں تھے, لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ جب دلیل سنی, دلیل سنائی اور کافی لمبی چوڑی بات ہوئی, تو آخر میں تجویز پہنچی کہ ٹھیک ہے, ایک لیکن اس میں ایک سن سیٹ کلاز ہوگا, یہ ایک معین عرصے تک ہوں گی, کوئی انڈیفینیٹلی نہیں ہوں گی.
عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما فراز سیاف خٹک. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ اعلی سطح پر یہ ادراک موجود ہے کہ ملک کی سیکیورٹی پالیسی بدلنے کی ضرورت ہے.
دیکھیے, پہلی بات یہ ہے, اس پہ تو بالکل کلیئرٹی ہے اور اتفاق ہے کہ کوئی جہاد کی پالیسی پرسو نہیں کی جا رہی, اور پاکستان کی سوئل کی اجازت, کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرے کسی کے خلاف, کسی پڑوسی کے خلاف, کسی ملک کے خلاف. ہم ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ بڑا پختہ ایک ریزولو سامنے آیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس سے تو دنیا کو متاثر اور خوش ہونا چاہیے.
لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اب فوجی عدالتیں بنیں گی, پھر ان میں توسیع ہو جائے گی, اس کے بعد ملک میں پھر مارشل لا بھی آ سکتا ہے؟
جی نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کلیئرٹی ہے, ایک کہ یہ جو عدالتیں ہیں ایک سن سیٹ کلاز ہے کہ یہ 2 سال کی مدت ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھ سکیں گی, نمبر ایک. نمبر دو, ان میں صرف ہارڈنڈ ٹیررسٹ جو ہیں ان کو ٹرائی کیا جائے گا, اور اس کی ڈیفینیشن جو قانون ہوگا اس میں ان کو ڈیفائن کیا جائے گا کہ ہارڈنڈ ٹیررسٹ کون ہے, تاکہ ان عدالتوں کا مس یوز نہ ہو, سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے.
جی
ٹھیک ہے. اور تیسری چیز, فوجی مداخلت کی یا مارشل لاء کی آج ملک میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے, اور ایک کمپلیٹ کنسنسس ہے کہ جمہوریت ہی بہتر اور مؤثر راستہ ہے.
پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اطلاعات قمر زمان قائرہ کہتے ہیں کہ موجودہ حالات کے تناظر میں یہ ایک فوری حل نظر آتا ہے.
دیکھیے, ملٹری کورٹ تو ایک حصہ ہو سکتی ہے اس بہت بڑی لڑائی کا, اور یہ جو لڑائی اس وقت جاری ہے ملک کے اندر, جو ہماری افواج لڑ رہی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز لڑ رہی ہیں, یہ بھی آئس برگ کا ایک ٹپ ہے. یہ بھی کوئی 5-10% سے زیادہ نہیں ہے, باقی 90% تو وہ مائنڈ سیٹ ہے جو پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے, جو ایکسٹریمزم کے رنگ میں ہے, جو اقلیتوں کے اوپر مظالم پر ڈھا رہا ہے, جو آپس میں لڑ رہا ہے. ہیونگ سیڈ دس, میں ایک بات آپ کو ضرور کہوں گا کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہم یا اسپیشل کورٹس کی اجازت دی گئی ہے, ہمارا نارمل لیگل پروسیجر اس کو فالو نہیں کر پا رہا, اور جو آج کے چیلنج کو میٹ تو نہیں کر رہا, تو یہ کوئی اچھا آپشن نہیں ہے. لیکن اگر ٹیررسٹ کو اگر آپ سزا نہیں دیں گے اور وہ آزادی کے ساتھ پھر چھوٹ کے دوبارہ اپنے کام شروع کر دے گا, تو آپ کے ہاں آپ کا جو سولجر اس کے ساتھ لڑ رہا ہے, اپنی جان کے نذرانے دے رہا ہے, اس کا مورال ڈاؤن ہوگا. اور ہمارے بچوں کا جس طرح قتل عام انہوں نے کیا ہے, اگر ان کے لیے اب بھی ہم کوئی اسٹرینجنٹ میئرز نہیں لیں گے تو کیا ہوگا؟ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر 9/11 ہوتا ہے اور امریکہ میں ملٹری کورٹس بنائے جاتے ہیں انڈر دی آرڈر آف دا سپریم کورٹ آف امریکہ, اور ان کی جمہوریت ڈیمیج نہیں ہوتی, تو پاکستان کے اندر کیوں ایسا ہو جائے گا؟
یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اطلاعات قمر زمان قاہرہ. اور کانفرنس میں موجود متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ یقینی بنانے کی کوشش کی ہے کہ فوجی عدالتوں کا غلط استعمال نہ ہونے پائے.
متحدہ قومی موومنٹ نے آخر تک فوجی عدالتوں کے قیام کی مخالفت کی, اور بالکل وہ ریکارڈ پر آپ کے علم میں, ہمارے سب سے زیادہ خدشات تھے اس سلسلے میں. اور इसका मतलब ये कि वहाँ पर जो कई घंटों तक ये
क्या खदशात थे, आप लोगों को क्या खदशात थे?
देखिए, सबसे पहले तो फौजी अदालतों का कायम ये गैर आईनी इकदाम है। तो अब जो इस वक्त सूरत हाल है, जैसा कि आपने कहा गैर मामूली है, इस हद तक गैर मामूली है कि जो जदीद तारीख में शायद ये तो पहला इतना बड़ा वाकया जहां बच्चों को इस तरह बहिमाना तौर पर स्कूल के बच्चों को उनके सादर प्रिंसिपल को शहीद और कत्ल किया गया। ये बात सारी आपके इल्म में। असल में हम ये समझते हैं जो सिर्फ हमने हमारी जो रजामंदी थी उसकी वजह ये थी कि ये पाकिस्तान हालत जंग में है, और जब आप हालत जंग में हो और आपका दुश्मन मुल्क के अंदर का दुश्मन हो तो और वो जंगी जराइम पर जंगी जराइम किए जा रहा, देखिए ये इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में एक सर्जरी की ही जरूरत पड़ती है। और उसमें किसी भी वजह से पाकिस्तान में एडहॉकिज्म रहा है, एक करप्ट पॉलिटिकल कल्चर रहा है और इसे एक सिक्योरिटी स्टेट बनाया गया। आपने बिल्कुल सवाल पूछा वो, और कल मैं आपको अंदर की बात बताऊं कि जनरल राहिल शरीफ साहब से और वजीर आजम साहब से भी सियासी जमातों ने और जिनके खदशात थे ये सारे सवाल रखे गए कि इस बात की क्या गारंटी कि ये पेनिसिया है या ये हर मर्ज का इलाज पर यही एक हल है, इसके अलावा कोई और हल है ही नहीं, और हम सारे अंडे इस बास्केट में रख दें और ये भी खुदा नखास्ता बैक फायर कर जाए और इससे भी दहशत गर्दी पर काबू ना पा सके। मैंने तो अपने इंटरव्यू में कहा कि एटीए आपने बनाई दहशत गर्दी के खिलाफ थी, सियासी जमातों सियासी कारकुनों के खिलाफ उसका इस्तेमाल हुआ, आपने ये पीपीओ बनाया उसका इस्तेमाल सियासी कारकुनों सियासी जमातों के खिलाफ हुआ, दहशत गर्दों के तो खिलाफ हुआ नहीं, ना उसकी उनकी सरकोबी हुई, ना दहशत गर्दी का खात्मा हुआ, ना मजहबी इंतहा पसंदी का खात्मा हुआ। तो ये तो पूरा पैकेज आपको देना होगा, इसमें मदरसा इस्लाहात भी होंगी, मकामी हुकूमतें भी होंगी, चौकीदारी का निजाम भी होगा, कम्युनिटी पुलिस भी होगी। ये जब तक आप लोगों को ओनरशिप नहीं देंगे उस वक्त तक ये नहीं होगा। तो इन सारी बातों से इत्तफाक किया गया और एतराफ किया गया कि मुल्क की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको बदलना होगा, उसमें पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है।
आप जिहाद पॉलिसी में एक पैराडाइम शिफ्ट की तवक्को रखी जाए?
बिल्कुल, हमने इस बात की भी अश्योरेंस ली है। मैं आपके सामीन को आपके तवज्जो से ये बताना चाहता हूँ कि वहां पर ये बात भी हुई है और ये भी यकीन दहानी वहां कराई गई कि बिल्कुल ये आज की फी जमाना ये पॉलिसी गैर मुतल्लिका हो गई है, इररेलेवेंट है।
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार जो जिन्होंने कहा कि जिहाद पॉलिसी में एक पैराडाइम पॉलिसी की तवक्को है, लेकिन क्या हुकूमत खुद भी ऐसा ही समझती है? हमने इसी तनाज़ में वज़ीर इत्तला परवेज रशीद से राबता किया और ये पूछा कि आला सिविल और फौजी क्यादत ने बिलाखिर मरज तो तशखीस कर लिया है मगर दहशत गर्दी मुल्क की सिक्योरिटी पॉलिसी की वजह से ही मुल्क में फली फूली है और आप इसका इलाज खुद फौजी अदालतों में ही ढूंढ रहे हैं, ऐसा क्यों?
फौजी अदालतें नहीं है, फौजी अदालतें वो होती हैं जो फौज कायम करती है और फौज जब अगर मुल्क में टेक ओवर कर ले और जो अदालतें कायम करती है उसको तो आप फौजी अदालतें कह सकते हैं, लेकिन अब जो अदालतें बनेंगी वो फौजी हुकूमत की कोख से जन्म नहीं, किसी मार्शल्ला की कोख से जन्म नहीं लेंगी ये अदालतें, ये अदालतें तो पाकिस्तान के आइन की कोख से जन्म लेंगी।
लेकिन आप लोगों को तरमीम करनी पड़ेगी ना?
तरमीम भी तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट करेगी, जो मुंतखिब पार्लियामेंट है, किसी फर्द वाहिद ने पाकिस्तान के आइन में तरमीम नहीं करनी किसी हुक्मनामे के जरिए से, वो एक जमहूरी अमल के जरिए से तरमीम की जाएगी। और इन अदालतों में फौज के अफसरान को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी और उसकी वजह यह है कि हमारे गैर मामूली हालात हैं, उन गैर मामूली हालात को गैर मामूली तरीकों से ही निपटा जा सकता है, क्योंकि हमारी जो अदालतें हैं उनकी सिक्योरिटी के इश्यूज इतने हो जाते हैं, उनके लिए फैसले देने मुश्किल हो जाते हैं, ये दहशतगर्द जो दंदनाते फिरते हैं उन्होंने इतनी खौफ व हरास की फजा कायम की हुई है कि उनसे लोग खौफजदा भी हो जाते हैं।
लेकिन वो सब कुछ ये सिक्योरिटी पॉलिसी का ही नतीजा है, तो मैं क्या कहीं ये एहसास है कि जो आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी है अपने लिए हमसाया मुल्कों के लिए, जो जिहाद पॉलिसी है, क्या उसमें तब्दीली का एहसास पैदा हुआ है या नहीं?
कल का अगर आप ऐलानिया देखेंगे जिन नकात पर बातचीत की गई है उनमें बड़े वाजे तौर पर कहा गया कि हम अपनी सरजमीन को بالکل استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور یہ بات تو خیر پہلے بھی کہی جاتی تھی اور کل بھی اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ نہ صرف پاکستان اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا بلکہ جو کوئی ایسا کرے گا اس کو مجرم بھی ٹھہرایا جائے گا. اور دوسرا, پاکستان میں عسکری گروہوں کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا, ہر قسم کے عسکری گروہ.
لیکن ہر قسم کے عسکری گروہ آپ کہہ رہے ہیں, تو بہت سے عسکری گروہ جو ہیں ان کو تو سیکیورٹی اثاثے کہا جاتا ہے پرویز رشید صاحب, آپ جانتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کتنے مسائل ہیں.
نہیں, ایسے ہے کہ ماضی میں ضرور شاید جو بات آپ کہہ رہی ہیں اس کے اشارے ملتے تھے, لیکن کل تو صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ ہمارے سیکورٹی اساسے آئین کے تحت بنے ہوئے ادارے ہیں, آئین کے بنے ہوئے اداروں کے علاوہ کوئی بھی ہمارا اثاثہ نہیں ہے. اور ہم ہر ایک کو جو کہ اپنے آپ کو مسلح کرتا ہے, لشکر کشی پاکستان کے اندر کرے یا پاکستان سے باہر کرے, ان تمام گروہوں کو ختم کیا جائے گا.
چلیے, مغربی سرحد کے لیے تو اچھی خبر ہے, مشرقی سرحد کے بارے میں کیا خیال ہے؟
جی, میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ہماری سٹیٹڈ پالیسی ہے, یہ مشرق کے لیے بھی ہے, یہ مغرب کے لیے بھی ہے, شمال اور جنوب کے لیے بھی ہے.
وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی, بی بی سی, اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ذیشان حیدر.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں خواتین کی کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس مقصد کے لیے بڑے شہروں میں گراؤنڈ بھی بنائے جائیں گے. شہریار خان نے محمد حفیظ اور سعید اجمل کے بارے میں کہا کہ ان دونوں کھلاڑیوں کے بالنگ ایکشن کے ٹیسٹ بھارتی شہر چنئی میں ہوں گے, جس کے لیے انہیں جلد ویزا مل جائے گا. آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان تیسرے ٹیسٹ میچ کا آغاز کل سے میلبرن میں ہو رہا ہے. بھارتی ٹیم یہ ٹیسٹ میچ جیت کر سیریز میں واپس آنے کے لیے کافی پر امید نظر آ رہی ہے, لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوگا. بھارتی کپتان مہندر سنگھ دھونی کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم میں موجود زیادہ تر فاسٹ بالر نا تجربہ کار ہیں اور اسی لیے انہیں آسٹریلین کنڈیشن میں اپنی لائن و لینتھ برقرار رکھنے میں مشکل ہو رہی ہے. دھونی کا مزید کہنا تھا کہ تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے ہم نے کافی بہتر منصوبہ بندی کی ہے اور کھلاڑیوں سے کہا ہے کہ وہ میچ کے نتیجے کے بارے میں سوچے بنا میدان میں اتریں. سری لنکا اور نیوزی لینڈ, جبکہ جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں بھی اپنے ٹیسٹ میچز کا آغاز کل کریں گی. جنوبی افریقہ نے ویسٹ انڈیز کو پہلے ٹیسٹ میچ میں ایک اننگ اور 220 رن سے شکست دی تھی. دوسری جانب نیوزی لینڈ کے کپتان برینڈن میکلم نے کہا ہے کہ سری لنکا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے انہیں کافی محنت کرنی پڑے گی, کیونکہ سری لنکا کی ٹیم غیر ملکی دوروں پر کافی اچھی کارکردگی دکھاتی رہی ہے اور ان کے لیے سری لنکا کو زیر کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. انٹرنیشنل کبڈی فیڈریشن نے بھارت میں حال ہی میں ہونے والے کبڈی کے عالمی کپ کو غیر سرکاری قرار دے دیا ہے. بھارت نے پاکستان کو کبڈی کے چوتھے عالمی چیمپئن شپ کے فائنل میں 9 پوائنٹ سے ہرا کر اپنے ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کیا تھا, اور اس فائنل کے بعد پاکستانی کپتان نے بھارتی آفیشلز اور امپائرز کے سلوک اور فیصلوں پر الزامات بھی لگائے تھے. اور بھارتی اسٹار بلے باز وراٹ کوہلی نے سچن تینڈولکر کو پیچھے چھوڑ دیا ہے, لیکن کرکٹ کے میدان میں نہیں, بلکہ یہ میدان ہے سوشل میڈیا ٹویٹر کا. ٹویٹر پر وراٹ کوہلی کو فالو کرنے والوں کی تعداد سچن سے بھی زیادہ ہو گئی ہے, جن کی تعداد 48,70,190 ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے ذیشان حیدر. پشاور میں بچوں کے قتل عام کے بعد اب وہاں بچوں پر نفسیاتی اثرات کا کیا ہوگا, یہ آگے آنے کو ہے. سیروین اپنے نصف کو پہنچا اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ ظہیر الدین بابر.
پاکستان کے پارلیمانی سیاستدان دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے فوجی افسروں کے ماتحت خصوصی عدالتیں قائم کرنے کے فیصلے کا بھرپور دفاع کر رہے ہیں. البتہ قانونی اور سماجی حلقے مجوزہ عدالتوں کے دائرہ اختیار پر سوالات اٹھا رہے ہیں. پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے اپنے صدر دفتر میں ایک اعلی سطحی اجلاس کی صدارت کی ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق جنرل راحیل نے خفیہ اداروں اور دیگر متعلقہ فوجی شعبوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور پر انسداد دہشت گردی کے نئے قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد کی تیاری شروع کر دیں. بھارت کی شمال مشرقی ریاست آسام میں فوج نے بوڈو باغیوں کا کھوج لگانے کی کاروائیاں شروع کی ہیں, جنہوں نے منگل کو آبادکاروں کے دو دیہات پر حملے کر کے بچوں اور خواتین سمیت کم سے کم 72 افراد کی جانیں لیں. سینکڑوں متاثرین نے مزید حملوں کے خوف سے نقل مکانی کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضر کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ فوجی عدالتیں ملک کے سول نظام کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہیں. اس خبر پر ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں تفصیل سے روشنی ڈالی. آگے بڑھتے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں جہاں شورش کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال خراب ہے, گزشتہ روز اسلام آباد میں پارلیمانی جماعتوں کے اجلاس کے بعد وزیراعظم میاں نواز شریف نے قوم سے جو خطاب کیا, اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وسیع تر مفاہمت کے لیے بلوچستان حکومت کو مکمل اختیار دے دیا گیا ہے, لیکن اس سے قبل مذاکرات کے حوالے سے جو بھی کوششیں ہوئیں وہ برابر ثابت نہیں ہو سکی ہیں. تفصیلات بتا رہی ہیں کوئٹہ سے محمد قاسم.
گزشتہ سال ستمبر میں وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی سربراہی میں جو آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی تھی, اس میں بلوچستان میں حالات کی بہتری کے لیے یہاں کی حکومت کو مذاکرات کا مینڈیٹ دیا گیا تھا, جس کے بعد وزیر اعلی بلوچستان ڈاکٹر عبد الملک بلوچ نے ان بلوچ رہنماؤں سے مذاکرات کی کوشش بھی کی جن کے لیے حکمران ناراض بلوچ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. ان میں سے بعض شخصیات بیرون ملک مقیم ہیں, لیکن ایک سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. بلوچستان کے سینئر تجزیہ نگار سلیم شاہد کا کہنا ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ تاحال ناراض بلوچ رہنماؤں کا اس کے لیے آمادہ نہ ہونا ہے.
ڈاکٹر مالک جو ہیں انہوں نے اپنے طور پہ تو کوششیں کی, لیکن ان کے براہ راست تو اپروچ نہیں ہو سکے, لیکن انہوں نے انڈائریکٹ جو ہے جو درمیان کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ذریعے رابطہ کیا, اور لیکن یہ ہے کہ ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. اور جو ایگزائل میں لیڈر ہیں انہوں نے ابھی تک بات چیت پر کوئی آمادگی ظاہر نہیں کی ہے.
گزشتہ روز اسلام آباد میں پارلیمانی جماعتوں کے اجلاس کے بعد وزیراعظم نے شدت پسندی کے خاتمے کے لیے جن نکات کا اعلان کیا, ان میں سے ایک بلوچستان میں وسیع تر مفاہمت سے متعلق تھا. ان کا کہنا تھا کہ اس مقصد کے لیے بلوچستان حکومت کو مکمل اختیار دیا گیا ہے.
وسیع تر سیاسی مفاہمت کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کی طرف سے حکومت بلوچستان کو مکمل اختیار دیا جا رہا ہے.
کیا وزیراعظم کی جانب سے مفاہمت کے لیے بلوچستان حکومت کو ایک مرتبہ پھر اختیارات دینے سے صورتحال میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ سلیم شاہد کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے یہاں مذاکرات کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کیا جائے.
خاص طور پہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت اہم مسئلہ جو ہے مسنگ پرسنز کا, پھر یہ جو بلٹ ریڈل جو لاشیں ہیں ان کا بھی ایک مسئلہ ہے, تو یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جو کہ اگر اس کو حل کر لیا جاتا اس کو تو کوئی ایک کنڈیسو ماحول پیدا ہو سکتا تھا کہ اس میں بات چیت کے لیے کوئی گنجائش پیدا ہوتی.
بلوچستان کی صورتحال کے بہت سارے معاملات کا تعلق وفاقی حکومت سے ہے. سیاسی مبصرین کی رائے ہے کہ جب تک وفاقی حکومت ڈاکٹر عبد المالک کی حکومت کی مدد نہیں کرے گی, اس وقت تک مذاکرات کے سلسلے میں کسی عملی پیش رفت کا ہونا مشکل ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اسلام آباد میں خفیہ اداروں کی نشاندہی پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے دارالحکومت اسلام آباد سے گرفتار ہونے والے 20 سے زائد افراد کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے شہزاد ملک.
اسلام آباد پولیس کے ترجمان کے مطابق حراست میں لیے جانے والے افراد میں سے اکثریت افغان باشندوں کی ہے, جن کے پاس پاکستان میں قیام سے متعلق کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے, اور نہ ہی ان افراد کے پاس پناہ گزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ادارے کی طرف سے جاری کردہ کارڈ موجود ہیں. اسلام آباد پولیس کے ترجمان کے مطابق پہلے مرحلے میں ان علاقوں میں سرچ آپریشن شروع کیا گیا ہے جن علاقوں میں افغان اور کچی بستیاں واقع ہیں. ترجمان کا کہنا ہے کہ حراست میں لیے گئے افراد میں سے ابھی تک صرف چند افراد کو ہی رہا کیا گیا ہے. پولیس ذرائع کے مطابق حراست میں لیے جانے والے افراد میں سے 20 سے زائد مشتبہ افراد کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے, اور مقامی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ دوران تفتیش اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ ان کے شدت پسندوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ان افراد سے تفتیش کرنے والی ٹیم میں شامل ایک اہلکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بی بی سی کو بتایا کہ ملزمان سے افغانستان کی موبائل فون سمیں بھی برامد ہوئی ہیں جنہیں یہ لوگ سانحہ پشاور کے روز تک استعمال کرتے رہے ہیں۔ اہلکار کا کہنا ہے کہ پشاور سانحہ کے بعد یہ موبائل سمیں استعمال نہیں ہوئیں۔ اہلکار کے مطابق جتنا عرصہ یہ موبائل سمیں استعمال میں رہی ہیں ان کے ریکارڈ سے متعلق پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اہلکار کے مطابق حراست میں لیے جانے والے افراد کے قبضے سے اسلام آباد میں واقع حساس عمارتوں کے نقشے اور تصاویر بھی برآمد ہوئی ہیں جن سے تفتیش کا عمل ابھی بھی جاری ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اسلام آباد میں سیکیورٹی کارروائی کی تفصیل کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے۔ ادھر پشاور آرمی پبلک اسکول میں ہونے والے قتل عام سے پوری قوم غم و سوگ میں ڈوبی ہوئی ہے، لیکن ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس سانحے کے نفسیاتی اثرات نہ صرف متاثرین بلکہ شہر کے باقی بچوں پر بھی طویل عرصے تک محسوس کیے جائیں گے۔ آج ملک کے مختلف حصوں سے رضاکار سائیکالوجسٹ کی ایک ٹیم صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پشاور پہنچی ہے، لیکن ماہرین کے مطابق ایک ایسا شہر جہاں 2 لاکھ افراد کے لیے ایک ماہر نفسیات دستیاب ہے، وہاں مسئلے کے حل کے لیے کوئی طویل مدتی اقدام فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ پشاور سے صبا اعتزاز کی رپورٹ۔
ڈاکٹر ندیم خود لیڈی ریڈنگ ہسپتال کی سرجری میں زخمیوں کی جانیں بچانے میں مصروف تھے جب انہیں پتا چلا کہ ان کا بیٹا انس بھی ہسپتال میں موجود ہے اور اس کی والدہ کو اسکول میں بچوں کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ انس کو یاد ہے کہ اس خوفناک دن اس نے آخری کال ماں کو ملائی تھی جس کا جواب نہیں ملا۔ دہشت ہر احساس پر حاوی ہے، اس نے ہمیں بتایا۔
ڈر تو لگتا ہے ہر وقت، جب ابھی تو گھر سے باہر جانا بھی ایسے ڈر لگتا ہے، کیونکہ ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب پتہ نہیں کہ رومر ہے کہ سچ ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ 400 ٹیررسٹ آئے ہیں پشاور میں۔ تو
زندہ بچ جانے والے بچوں کے زخموں کا علاج ڈاکٹر کر رہے ہیں، لیکن بچوں کے نفسیاتی زخموں کا علاج ایک مشکل اور طویل مرحلہ ہوگا۔ نفسیاتی ماہرین کہتے ہیں کہ بچے جس صدمے کا شکار ہیں اس کے نتائج دور رس اور خوفناک ہو سکتے ہیں۔ ماہر سائیکیاٹری میاں افتخار حسین نے بی بی سی کو بتایا،
اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ریوڈی بیکم ریونج فل اور وہ ایک اگریسیو وائلنٹ بیہیویئر کے ساتھ آئے، سوسائٹی میں ڈیولپ ہو جائے، تو وہ کسی شکل میں بھی وہ شکل لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک ریونج فل اور ایک وائلنٹ بیہیویئر اس کو مطلب کر سکتی ہے، اور وہ ایک چیز کو ایک ماڈل کو دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ہے کہ وہ جس ماڈل کو بچوں کو دیکھتے ہیں تو پھر اسی کو اڈاپٹ بھی کرتے ہیں، تو وہ اس پہ بھی مطلب اس حد تک بھی جا سکتے ہیں، ایکسٹریم تک حد تک جا سکتے ہیں۔
اب ہنگامی طور پر اسکولوں کی دیواروں کو ایسے تعمیر کیا جا رہا ہے جیسے قید خانوں میں نظر آتی ہے۔ اس دن کلاسوں کے دوران ہی بچوں کو نقل مکانی کرائی گئی، اسکول اب تک بند ہے۔ شیر عالم گھر سے استاد کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، لیکن سبق سے زیادہ دہشت زدہ بچوں کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ شیر عالم شمواری کا کہنا تھا،
بچے جو ابھی بڑھ رہے ہیں، جو اسکول کو ایک ایسی جگہ تصور کرتے ہیں کہ جہاں پہ جا کے وہ محفوظ بھی ہو اور وہ پڑھ بھی سکیں اور ان کے اندر بڑے پلے فل ایکٹیویٹیز ہوں، وہ ٹیچر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوں، جہاں پر وہ کانفیڈنس لیول ان کا بڑا ہو، بڑھتا جا رہا ہو یا بڑا ہونا چاہیے، تو وہ نہیں ہو پا رہا، جو ایک بہت بڑا ہرڈل ہے میرے خیال سے۔
یہ اسکول آرمی پبلک اسکول سے چند منٹ کے فاصلے پر ہے۔ جب حملہ ہوا یہاں پر بچوں کے امتحان ہو رہے تھے، انہیں فوراً نقل مکانی کرائی گئی، یہ کرسیاں آج تک خالی ہیں۔ یہاں کے بچوں کے لیے اس جنگ کا مطلب صرف بم اور گولیاں نہیں، یہ مسلسل خوف کے عالم میں موت اور تباہی کے خاموش گواہ بھی ہیں۔ جس علاقے کے کلچر میں جذبات کو آواز دینے کا رواج کم ہے، وہاں بچے جس خوف اور صدمے کا شکار ہیں، اس کی قیمت کا اندازہ شاید ہمیں آنے والے وقت میں ہی ہو سکے جب یہ بچے نوجوانوں میں تبدیل ہوں گے۔ صبا اعتزاز، بی بی سی نیوز، پشاور۔
جیسا کہ آپ نے ابھی اس رپورٹ میں سنا کہ پشاور کے سانحے ہلاک اور زخمی ہونے والے بچوں اور ان کے اہل خاندان کو بری طرح متاثر کیا ہے، مگر یہ صرف پشاور میں ہی نہیں، اس کے اثرات ایک نفسیاتی صدمے کی صورت میں پورے ملک میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس صدماتی کیفیت سے نکلنے اور آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پر اس قسم کے حادثات سامنے آنے کی صورت میں پاکستان کی ریاست اور اس کے ادارے اپنے عوام اور خصوصاً بچوں کو ان کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے کس قدر تیار ہیں، یہ جاننے کی کوشش کی ہے ہمیرا کول نے اپنی اس رپورٹ میں۔
ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ قدرتی آفات کی نسبت انسانی اقدامات کے نتیجے میں پیش آنے والے حادثات کا انسانی ذہن اور صحت پر زیادہ منفی اثر ہوتا ہے۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر طاہر خلیلی:
ہمارے ہاں سائیکیٹری وارڈ ہے، وہ خاص کر شہروں میں جو بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں اس میں موجود ہے، بڑے اچھے سائیکیٹرسٹ ہیں، بڑے اچھے سائیکالوجسٹ ہیں، کلینیکل سائیکالوجسٹ ہیں اور بھی مینٹل ہیلتھ ورکرز ہیں، لیکن پاپولیشن کے لحاظ سے یہ کافی نہیں ہے۔
شعبہ تعلیم سے منسلک ماہر نفسیات ڈاکٹر ہما ظفر کہتی ہیں کہ دہشت گردی کے سابقہ واقعات سے متاثر ہونے والے بچوں کی بحالی کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے اور نہ ہی مستقبل کے لیے کوئی تیاری نظر آتی ہے۔ لیکن متاثرہ بچوں کی بحالی ممکن کیسے ہے؟ ایسے میں تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی کے علاوہ مزید کس قسم کی معاونت درکار ہوگی؟ ڈاکٹر ہما ظفر:
اسکول بیس کرائسس مینجمنٹ ٹیم بنائی جائے اور وہ کچھ ایسی پریکٹسز، کچھ ایسے ڈرلز انٹروڈیوس کریں کہ بچے جو ہیں وہ ان سب ایکٹیویٹیز سے بہتر طور پہ کمپیٹ کر سکیں، ان سے نمٹ سکیں، اور بچوں کو تربیت دی جائے کہ وہ مختلف قسم کے دباؤ، اندرونی اور بیرونی دباؤ کا کس طرح سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مستقل بنیادوں پر یہ ہے کہ سلیبس کے اندر کچھ ایسے لیسنز شامل کیے جائیں کہ ٹیررسٹ اور ٹریجک ایونٹس سے آپ کس طرح سے نمٹ سکتے ہیں۔
اسی نقطے پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر طاہر خلیلی نے کہا کہ دہشت گردی ہمارا قومی مسئلہ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمسایہ ممالک میں بچوں کو تربیت دی جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ماہرین نفسیات کو بھی تربیت دی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی حادثاتی صورت میں نفسیاتی فرسٹ ایڈ فراہم کر سکتے ہیں۔
انڈیویجولی تو ہمارے جو ماہرین نفسیات ہے وہ خواہ سائیکیٹرسٹ ہو یا کلینیکل سائیکالوجسٹ ہو، دونوں اپنی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک انٹیگریٹڈ اپروچ ہونا چاہیے، ایک ٹیم ورک ہونا چاہیے۔ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، اس میں مینٹل ہیلتھ ورکرز ہونا چاہیے، سائیکیٹرک نرسز ہونی چاہیے، اس میں سوشل ورکر کا رول ہونا چاہیے، جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے اس کا رول ہونا چاہیے۔
ڈاکٹر طاہر خلیلی کہتے ہیں کہ آگہی اور معلومات فراہم کرنے کے لیے میڈیا کے کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تاہم ان کا خیال ہے کہ پاکستانی میڈیا کے نمائندوں کو بھی تربیت فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔
کوئی ایتھکس یا کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے وہ کام کرے، وہ جو بھی مرضی ہے وہ دکھاتے ہیں، جس طرح وہ تعداد کو ایگزاجریٹ بھی کر سکتے اور کم بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ اس کو لوگ کیسے چیک کر دیں۔ اس وجہ سے جو وہ پورٹرے کرتے ہیں صورتحال کو، جو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، تو وہ پازیٹیو کے بجائے نگیٹیو کی طرف چلے جاتے ہیں۔
لیکن میڈیا اپنے کردار پر اٹھنے والے سوالات پر کیا موقف رکھتا ہے؟ نجی ٹی وی چینل جیو نیوز سے منسلک سینئر صحافی مظہر عباس کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے بعد عالمی جنگ کے آغاز سے اب تک پاکستان کا کوئی ایسا چینل نہیں جس نے باضابطہ طور پر اپنے نمائندوں کو یہ تربیت دی ہو کہ جنگ کے حالات میں رپورٹ کیسے کرنی ہے اور اپنی حفاظت کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں۔
ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ ایسے مقامات سے جب رپورٹ کرتے ہیں تو کس طرح کرنا چاہیے، الفاظ کا چناؤ کیا ہونا چاہیے، آپ کے ایکسپریشنز کیا ہونے چاہیے، خاص طور پر ٹیلی ویژن کی رپورٹنگ میں۔ کوئی بھی ایک ایسا چینل نہیں ہے جس نے باضابطہ طور پہ اور باقاعدگی سے اپنے اسٹافرز کے لیے اس ٹریننگ کا انتظام کیا ہو کہ آپ کو کانفلکٹ سے بچنا کیسے ہے، آپ کو کانفلکٹ رپورٹ کیسے کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے میڈیا سے بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں۔
نجی ٹی وی چینل کیپیٹل ٹی وی کے کنٹرولر نیوز اور سینئر صحافی ناصر ملک یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ میڈیا کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ خبر کو نشر کرتا ہے، تاہم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں میڈیا کا کردار مثبت ہے۔
میڈیا بھی اسی طرح اس وقت دہشت گردوں کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور قوم کے جذبات کو اس وقت وہ بالکل پوری طرح سے دکھا رہا ہے۔
لیکن وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ صحافتی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے پاکستانی میڈیا ایک متفقہ ضابطہ اخلاق مرتب کرنے میں ناکام رہا ہے۔
الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کے لیے ایک ضابطہ اخلاق بڑا ضروری ہے، آؤٹ لائن بڑی ضروری ہے تاکہ سب کو پتا ہو کہ یار اس سے آگے میں نے نہیں جانا۔
ماہرین نفسیات کا خیال ہے کہ اس پیچیدہ صورتحال میں ہمارا خاندانی نظام ہی ہے جو شاید ہمیں صدماتی کیفیت سے نکلنے میں مدد فراہم کرے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دہشت گردی کو اپنا قومی مسئلہ تسلیم کریں۔ حمیرہ کمل، بی بی سی، اسلام آباد۔
پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر طالبان کے حملے اور اس کے بعد رد عمل سے متعلق بی بی سی اردو نے ایک خصوصی زمیمہ شائع کیا ہے، آپ جب بھی چاہیں یہاں اس حملے سے متعلق خبریں اور ان کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ اور بی بی سی اردو .com پر ہی میں یہ اس وقت دیکھ رہی ہوں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر ہے، کروڑوں ڈالر سڑک پر، پولیس نے واپس مانگ لیے۔ یہ کیا خبر ہے، یہ میں آپ کو یہیں سے تھوڑی سی پڑھ کے سناتی ہوں۔ ہانگ کانگ پولیس نے عوام سے 52.5 کروڑ ہانگ کانگ ڈالر لیے جانے والی بینک کی گاڑی کو حادثہ پیش آنے کے باعث سڑک پر بکھر جانے والے کروڑوں ڈالر واپس کرنے کی اپیل کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ہانگ کانگ کے بینک کی ایک وین پر، جس پر 52.5 کروڑ ہانگ کانگ ڈالر مادیت کے کرنسی نوٹ لدے ہوئے تھے، ایک بڑی شاہراہ پر حادثے کا شکار ہو گئی اور اس پر لدے نوٹ سڑک پر بکھر گئے۔ سڑک پر بکھرے ہوئے نوٹوں کو دیکھ کر وہاں بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے نوٹ جمع کرنے شروع کر دیے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ درجنوں افراد ان نوٹوں کو حاصل کرنے کے بعد وین کے پاس واپس پہنچ گئے، جس کے بعد پولیس نے اس علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ ڈالر واپس مانگے جا رہے ہیں، پولیس اس میں کہاں تک کامیاب ہوگی یہ پوری تفصیل یہاں پر موجود ہے، لیکن ہم یہاں پر تھوڑا سا وقفہ کریں گے، لیکن سیربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
مشاعروں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا دیجیے۔
سیربین میں ہم آپ سے مخاطب ہیں اور اب ایک بین الاقوامی موضوع۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے بارے میں بنائی جانے والی متنازع فلم دی انٹرویو کو امریکہ کے کچھ سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کر دیا گیا ہے۔ فلم دکھانے کا فیصلہ امریکہ کے کچھ خود مختار سینما گھروں کی جانب سے کیا گیا۔ ادھر سونی پکچرز نے بھی کرسمس کی شام کو امریکہ بھر میں آن لائن سٹریمنگ کے ذریعے یہ فلم دکھانے کا اعلان کیا ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے کے ساتھ معصومہ ملک۔
فلم دکھانے کا یہ فیصلہ امریکہ کے ان لا تعداد آرٹ ہاؤسز اور سینما گھروں کی جانب سے کیا گیا جن کے خیال میں فلم کی نمائش نہ کرنا غیر اصولی اور اظہار کی آزادی کے منافی ہے۔ انہی سینما گھروں میں سے ایک نیو یارک کا ولیج سینما ہے، جس کے مینیجر لی پیٹرسن کا کہنا ہے،
ہاں بالکل، ہم اس فلم سے ویسے ہی پیسے بنانا چاہیں گے جیسے کہ دوسری فلموں سے، لیکن اہم بات آزادی کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہے، آزادی اظہار کے لیے، فلم دیکھنے کی آزادی کے لیے۔ میرا خیال ہے یہی اس کا بنیادی نقطہ ہے۔
امریکہ کے شہر ٹیکسس میں واقع الامو ڈرافٹ ہاؤس کے چیف برانڈ آفیسر کرسٹن پارک بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے اظہار کی آزادی کا معاملہ ہے اور وہ ہمیشہ سے ہی اس فلم کی نمائش کے حق میں تھے۔
ہم ہمیشہ سے ہی فلم دکھانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ دراصل ہم نے اس فلم کو دسمبر میں ہونے والے اپنے ایک ابتدائی فلم میلے میں دکھایا تھا، اور جب سونی تھیٹرز فلم دینے سے پیچھے ہٹا تو ہم امریکہ بھر کے دوسرے لا تعداد خود مختار سنما گھروں کے ہمراہ آگے بڑھے اور ہم نے کہا ہم فلم دکھائیں گے، کیونکہ یہ بہت حد تک ایک ایسا سیاسی مسئلہ ہے جس کا تعلق شخصی آزادی
اور اظہار کی آزادی سے ہے۔
ادھر سونی پکچرز کا کہنا ہے کہ گوگل پلے، یوٹیوب اور ایکس باکس کے صارفین کرسمس کی شام آن لائن اسٹریمنگ کے ذریعے یہ فلم دیکھ سکیں گے، لیکن آن لائن اسٹریمنگ کی یہ سہولت صرف امریکی صارفین کو ہی میسر ہوگی۔ آن لائن اسٹریمنگ کے ساتھ ساتھ سونی پکچرز نے امریکہ کے مختلف سینما گھروں میں 25 دسمبر سے محدود مدت کے لیے فلم دکھائے جانے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اب یہ فلم جمعرات کو تقریباً 208 ہاؤسز اور سینما گھروں میں دکھائی جائے گی، جبکہ ہیکروں نے فلم دکھائے جانے پر تازہ حملے کی دھمکی بھی دی ہے۔ یاد رہے کہ سونی پکچرز نے شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے بارے میں بنائی جانے والی اس مزاحیہ فلم کو سائبر حملے کے بعد ملنے والی دھمکیوں کے پیش نظر ریلیز نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے کو انتہائی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔
You are entering into the most dangerous country on earth, Kim Jong-un's people.
BBC کی رپورٹیں پیش کر رہی تھی معصومہ ملی۔ اور سامعین، 2014 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور آج سے ہماری سال ناموں کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ بھارت میں کیا اہم واقعات رونما ہوتے رہے 2014 میں، اس کا جائزہ لیا ہے سہیل حلیم نے۔
اب تم تیار ہو اروند، لیکن الیکشن سے پہلے بابو جی کے پیر نہیں چھو گے؟ کیجرو جیتے رہو بیٹا، ہمیں تم سے بہت امید ہے۔
نیا سال نئی امنگوں، آرزوں اور ایک نئے انداز کی سیاست کے وعدوں کے ساتھ شروع ہوا، لیکن سیاست میں آسانی سے کچھ نہیں بدلتا۔ عام آدمی پارٹی آئی گئی اور اب دوبارہ آنے کی کوشش میں ہے۔
کیسے ہرائیں گے یو پی اور این ڈی اے کو؟ یہ دونوں سینائیں یو پی اے کے شہنشاہ ہیں، راہل گاندھی این ڈی اے کے شہنشاہ ہیں نریندر مودی۔ اگر ان دونوں کو ہم نے ان چناؤ میں ہرا دیا تو یہ دونوں سینائیں اپنے آپ دھست ہو جائیں گی۔ آپ ذرا سا سوچ کے دیکھو، اگر یہ
پھر پوری گھن گرج کے ساتھ نریندر مودی آئے۔
بھارت ماتا کی، پوری طاقت سے بولیے بھارت ماتا کی، دو منٹ بند کر کے بات بولیے، وندے وندے۔
پاکستان کو سبق سکھانے کے وعدے کے ساتھ،
بھائیوں بہنوں، ہندوستان میں میرے پردھان منتری سے ہم لڑیں گے، نیتوں کے لیے جھگڑا کریں گے، لیکن یہ 125 کروڑ کے دیش کے پردھان منتری ہیں، نواز شریف، یہ آپ کی کون سی اوقات ہے؟ آپ میرے دیش کے پردھان منتری کو دیہاتی عورت کہہ کے سمبودھن کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہندوستان کے پردھان منتری تو۔
لیکن حلف برداری کی تقریب میں ہی تیور کچھ بدلے ہوئے تھے۔ مہمانوں کی لمبی فہرست میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف بھی شامل تھے۔
We agreed that our meeting in New Delhi should be a historic opportunity for both our countries.
کیمروں کے سامنے تو دونوں نے ہاتھ ملایا، لیکن اس مسافے کی گرم جوشی بھی زیادہ دن نہیں چلی۔ اب یہ ہاتھ گریبانوں تک پہنچ گئے ہیں اور گھن گرج سرحدوں تک، اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹی وی چینلوں کی زبان بھی بدل گئی۔
چوتھے دن سیز فائر کا الگھن، کہتے ہیں جو ایک ہی غلطی کو دوسری بار بھی کرے اسے ناسمجھ کہتے ہیں، لیکن جو اپنی غلطی بار بار دہرائے اسے پاکستان کہتے ہیں، جو وعدہ کر کے مکر جائے اسے دھوکے باز کہتے ہیں، اور جو بار بار دھوکا دے اسے۔
لاہور کی گلیوں سے لکھنؤ کی برامدوں تک ہمارے ویش پریویش بھلے ہی الگ ہوں، ہماری کہانیاں ایک ہی ہیں۔
رشتوں کی سرد مہری اپنی جگہ، لیکن ایک انڈین ٹی وی چینل نے ناظرین کے لیے صرف پاکستانی ڈرامے پیش کرنا شروع کیے جو بے حد مقبول ہو رہے ہیں۔ نظریات کا تو علم نہیں، لیکن دیکھنے والوں کی زبان بدل رہی ہے۔
زندگی چینل کے موسٹلی سیریلز ڈیلی دیکھتی ہوں۔ ایکچولی اس کے کچھ سیریلز ہیں، جیسے کہ لاسٹ ٹائم جو ختم ہوا ہے زندگی گلزار، وہ مجھے بہت ہی پسند آیا۔ اس کی جو اردو لینگویج ہے وہ بہت ہی خوبصورتی سے پیش کی گئی ہے۔
لیکن اصل دنیا میں قانون کے لمبے ہاتھ تمل ناڈو کی وزیر اعلیٰ جے للیتا تک پہنچے۔ انہیں بدعنوانی کے کیس میں جیل جانا پڑا۔ مشرقی ریاست چھتیس گڑھ میں نسبندی کے آپریشن کے بعد 18 غریب عورتوں کی موت ہوئی۔
उनके बच्चे घर पर उनका इंतजार करते रहे। मुल्क का सियासी मंजरनामा भी पूरी तरह बदल गया। कांग्रेस पार्टी हाशिए पर पहुंची, अब सिर्फ चंद रियासतों में ही उसकी हुकूमत है और खुद राहुल गांधी की क्यादत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन राहुल है कि अपनी खामोशी तोड़ने के लिए तैयार नहीं, कभी गरजते हैं फिर गायब हो जाते हैं।
वो लोग सिर्फ एक व्यक्ति को शक्ति देना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं लोगों को, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को महाराष्ट्र के लोगों से लड़ाना चाहते हैं। और लक्ष्य एक है कि जो गरीब जनता है, जो कमजोर लोगों में सवाल ना हो, विकास।
कश्मीर में तबाहकुन सैलाब आया और बेबस आवाम मदद के इंतजार में बैठे रहे।
वो सिर्फ अपने वीआईपी जो लोग हैं वो उनको उठा रहे हैं, वो जो बाहर के लोग हैं उनको बचन, कश्मीर को कुछ नहीं, कश्मीर का कुछ नहीं,
उनके पास कुछ नहीं है इस वक्त, ना ही चावल है ना कुछ नहीं है खाने के लिए, कुछ भी नहीं है, दवाई नहीं है, यहाँ पर कोई लोग आया ही नहीं है पूछने के लिए कि कम से कम देखे कि ये लोग जिंदा भी है कि आप मर गए।
जो पहले दो तीन दिनों में उमर साहब बता रहे थे कि भाई मैं लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, आज पांचवा दिन है कोई गवर्नमेंट का एक आदमी भी।
और फिर इंतखाबात,
वोट इसलिए डाला जो हमारे नुमाइंदा कालने के लिए, लोगों के लिए अच्छा होगा, जो काम करेगा। हमें बाढ़ भी आ गया, उसका भी देखना है, उसको उसका रहबरी करना चाहिए, कितना नुकसान हमारा हुआ।
I'm just casting my vote just for a change. I want change in my city. I want change in Kashmir total. That's why I'm casting. I'm casting first time.
बेसिकली हम वोट इसलिए डालना चाहते हैं कि यहाँ पे जो करप्शन है वो खत्म होना चाहिए। हम डेवलपमेंट के लिए वोट डालना चाहते हैं, हम हॉस्पिटल्स, अच्छे हॉस्पिटल्स, टर्शियरी हॉस्पिटल्स के लिए वोट डालना चाहते हैं, हम रोड्स के लिए वोट डालना चाहते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वोट डालना चाहते हैं।
लेकिन रियासत के आवाम ने किसी एक जमात को वाज़े अक्सरियत से नहीं नवाजा, फिर भी बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी।
झारखंड और जम्मू कश्मीर दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की जो विजय हुई है उसके लिए सबसे पहले तो मैं दोनों राज्यों की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद भी देता हूं और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।
उत्तर प्रदेश में दो कम सिंह दलित बहनों को रेप के बाद कत्ल किया गया और दिल्ली में एक मर्तबा फिर एक लड़की टैक्सी ड्राइवर की हविस का शिकार बनी। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। मुल्क में बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद हिंदू कौम परस्त तंजीमों के हौसले बुलंद हुए और उन्होंने जोर शोर के साथ तब्दीली मजहब का एक प्रोग्राम शुरू किया जिसे वो घर वापसी का नाम देते हैं।
हम यहीं पर जन्मे, इसी मिट्टी में पले, इसी देश के उत्थान में लगे पूर्वजों के वंशज हैं। यह हमारा देश है, यह हमारा हिंदू राष्ट्र है।
इस प्रोग्राम के तहत उन लोगों को दोबारा हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने माजी में कभी इस्लाम या ईसाई मजहब कबूल कर लिया था।
जो भूले भटके बिछड़ गए उनको वापस लाएंगे, खुद नहीं गए, लोग लालच जबरदस्ती से लूट लिए गए, हमसे जो लूट लिए गए, चोर पकड़ा गया, उसके पास मेरा माल है, दुनिया जानती है वो मेरा माल है, मैं मेरा माल वापस लेता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात।
लेकिन साल खत्म होते होते पेशावर के एक स्कूल पर तालिबान ने हमला किया और कुछ देर के लिए इख्तलाफात भुलाकर आम हिंदुस्तानी भी पाकिस्तान के गम में शरीक हो गए।
एक्चुअली हमें उनको सुन के बहुत बुरा लगा क्योंकि हम भी वैसे ही बच्चे हैं और हमारे अगर स्कूल में भी ऐसा कुछ होता तो शायद हमें डबल दुख होता, इसलिए हमें उनके लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि वो बच्चे ऐसे कैसे मारे गए। टेररिस्टों को थोड़ा सा तो सोचना चाहिए था कि बच्चों पर हमला कर रहे हैं।
जब मुझे पता लगा कि पाकिस्तान में ये हुआ तो मुझे ये नहीं लगा कि पाकिस्तान हमारे अपोजिट है, मुझे ये लगा कि बच्चे तो बच्चे हैं, चाहे इंडिया के हो चाहे पाकिस्तान के हो, और इंडिया के हर व्यक्ति को ये फील हो रहा है कि पाकिस्तान के बच्चों चाहे कहीं के हो, उनके दिल में एक दर्द है कि 140-150 जो बच्चे मरे गए हैं वो बहुत दुख वाली घटना है।
हम इसलिए कर रहे हैं, पाकिस्तान में छोटे बच्चे मारे गए, इसलिए हम प्रोटेस्ट करने आए हैं ताकि ये फिर से ना हो।
लेकिन क्या इम्कान है कि इस मासूम बच्ची की दर्द भरी आवाज से हमलावरों के दिल पसीज जाएंगे? सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
ये सालनामों का सिलसिला आज से शुरू हो गया है जो हम आपको कल भी सुनवाएंगे। सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। सैरबीन के आज के एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर थे जाफर रिजवी, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे जेम्स लाफ और इस्लामाबाद से प्रोडक्शन में हमारा साथ दिया जिशान हैदर ने। माहवारा सफदर को तमाम साथियों के साथ अब इजाजत दीजिए और आखिर में अहम आलमी खबरों के खुलासे के साथ जहीरुद्दीन बाबर।
पाकिस्तान के पार्लिमानी सियासतदान इंसदाद दहशत गर्दी के नए लाहे अमल में फौजी अफसरों के मातहत खसूसी अदालतों के फैसले का भरपूर दिफा कर रहे हैं। अलबत्ता कानूनी और समाजी हल के मुजवजा अदालतों के दायरा इख्तियार पर सवालात उठा रहे हैं। पाकिस्तान की बर्री फौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ ने आज एक आला सतही इजलास की सदारत करते हुए खुफिया इदारों और दीगर मुतल्लिका फौजी शोबों को हिदायत की है कि वो पाकिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी के नए लाहे अमल पर अमल दरामद की तैयारियां फौरी तौर पर शुरू कर दें। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने क्रिसमस के मौके पर पाकिस्तान के सानहे पिशावर का हवाला देते हुए बच्चों पर तशद्दुद खत्म करने का मुतालबा किया है। और भारत की शुमाल मशरकी रियासत आसाम में बोडो बागियों के हमलों के बाद सैकड़ों आबादकारों ने महफूज मकामात पर नकल मकानी की है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।